غلط فہمی کا ازالہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھنا ضروری ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص غصہ کرے اور دوسرا شخص اس کے بارے میں رائے قائم کر لے کہ اس نے حرام کام کیا ہے، چونکہ قرآن کریم میں مومن کی صفت بیان کی گئی کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے مومنین ہیں، متقین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ اسی طرح حدیث پاک پیش کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ لہذا معلوم ہوا کہ غصہ کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں منع ہے۔ لیکن اگر اسے علم ہوتا کہ غصہ دو قسم کا ہوتا ہے، اپنے نفس کی خاطر غصہ کرنا، نمبر دو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر غصہ کرنا یعنی جذبات میں آنا، پہلی قسم کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے نفس کی خاطر غصہ نہ کرنا، یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اگر غصہ کیا جائے تو شریعت کی حدود میں رہ کر بعض صورتیں ہیں۔ لیکن دوسری قسم کا جو غصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر غصہ کرنا، یہ باعث عظمت ہے، اور ایسے موقع پر جذبات کا اظہار نہ کرنا یہ برا ہے۔ جس طرح جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے ان پر غصے کا اظہار کیا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ کہے، جیسا کہ تفسیر قرطبی اور دیگر تفاسیر میں یہ واقعہ منقول ہے۔ ان ابا قحافۃ سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا لفظ کہا۔ فسکہ ابو بکر ابنہ سکتا فسقط منہا علی وجہ، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی غصے اور جلال میں آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے والد کو زور سے تماشا مارا، جس کی وجہ سے ابو قحافہ چہرے کے بل گر پڑے۔ ثم اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فذکر ذلک لہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ بیان کیا۔ فقال اب فعلتہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے ایسا کیا؟ لا تعود الی، آئندہ ایسا مت کرنا۔ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے غصے کی عادت کو کم کر دے، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ فقال والذی بعثک بالحق نبیا ولو کان السیف منی قریبا لقتلته، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اگر اس وقت میرے قریب تلوار ہوتی تو میں ان کو قتل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کسی آیت کا نزول نہ فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی بات کر رہے ہو، والدین کے سامنے تو عفو کرنا منع ہے اور تم قتل کی بات کر رہے ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا، چونکہ ان کا غصہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر غصہ حرام نہیں ہوتا۔ اگر اس شخص کو اس فرق کا علم ہوتا تو وہ غلط رائے قائم کرنے سے بچ جاتا، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے اس سے یہ غلطی ہوئی۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈال کر غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ حقیقت حال سے انسان بے خبر رہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس فرمان کا کیا معنی ہوگا آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلی بدعت جو عام ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ الترغیب والترہیب، کتاب الطعام۔ اب کوئی یہ بات پڑھ کر لوگوں پر حکم لگانا شروع کر دے کہ جو کوئی بھی پیٹ بھر کر کھانا کھائے اس نے بدعت کی، اور بدعت کرنا گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی، لہذا پیٹ بھر کر کھانے والا جہنم ہی ہے، نعوذ باللہ، ایسا تو ہرگز نہیں۔ لہذا معنی و مفہوم سمجھے بغیر اگر کوئی رائے قائم کر لی جائے اور ہر نئے کام کو بدعت قرار دے دیا جائے تو اس سے معاشرے میں کتنی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر نئے کام کی ایک نوعیت ہے، یا تو وہ کام شریعت کے نزدیک درست ہوگا یا غلط۔ اگر درست ہوگا تو بدعت حسنہ، اور غلط ہوگا تو بدعت سیئہ۔ اس ساری تمہید کے بعد اس آیت کریمہ کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو اصول عطا کر دیے ہیں جن کی بنیاد پر وہ ہر دور میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرورت کے پیش نظر مسلمان تقویت دین کے لیے کوئی طریقہ اپنائیں اور وہ شریعت کی حدود کے اندر ہو تو اس کی اجازت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من سن فی الاسلام سنة حسنة، جس نے دین اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، فعمل بها بعده، پھر اس پر بعد میں بھی عمل ہوتا رہا، کتب له مثل اجر من عمل بها، تو شروع کرنے والے کے لیے عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ہے، ولا ينقص من اجورهم شيء، اور ان کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ومن سن في الاسلام سنة سيئه، اور جس نے دین اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، فعمل بها بعده، پھر اس پر بعد میں بھی عمل ہوتا رہا، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، تو اس پر عمل کرنے والوں کا وبال بھی ہوگا، ولا ينقص من اوزارهم شيء، اور ان کے وبال یعنی عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب الحث علی الصدقہ۔ اس فرمان کی عملی تصویر صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی سے ہمیں مل جاتی ہے، جس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف میں ذکر کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد گیا، سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے ارادہ فرما کر عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نعم البدعۃ هذه، یہ نیا طریقہ بہتر و مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ بخاری شریف، کتاب صلاۃ التراویح، باب فضل من قام من رمضان۔ اب غور کیجئے کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقیناً پہلے ہی نازل ہوئی، اور آپ فہم قرآن بھی دیگر افراد کے مقابل زیادہ رکھتے تھے، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تراویح کی نماز کی جماعت کا اہتمام فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وہ کام جو تقویت دین کے لیے شریعت کی حدود میں رہ کر کیا جائے اس کی ہر دور میں اجازت ہے۔ اب اگر کوئی اس آیت کی حقیقت کو سمجھے بغیر اعتراض کرے کہ جب دین مکمل ہو گیا اس کے بعد اضافہ کیسے ممکن ہے، اسی طرح تلاوت کے اختتام پہ صدق اللہ العظیم کہنا، چھ کلمے یاد کرنا وغیرہ، تو اس کا یہ اعتراض حقیقت میں دین سے ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ اسلام قیامت تک رہنمائی کے لیے آیا، لہذا جب بھی کسی نئے کام کے آغاز کی ضرورت ہوگی تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بطور دلیل کافی ہے۔ تنگ نظری میں مبتلا ہو کر کہیں ہم سے بھی یہ غلطی نہ ہو جائے کہ آدھے نمازی رکوع میں اور آدھے سجدے میں ہوں۔ یہ کیسے ہوا؟ امام نے نماز تراویح کے آغاز میں سجدہ تلاوت کا اعلان نہیں کیا، اور جب سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہا تو قریب کے نمازی امام کو دیکھ کر سجدے میں چلے گئے، اور پچھلے نمازی رکوع میں جب امام نے سجدے سے اٹھنے کے لیے دوبارہ تکبیر کہی تو جو نمازی رکوع میں تھے ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ نماز کے اختتام پر جب لوگوں نے امام سے سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ سجدہ تلاوت کا اعلان کرنا بدعت ہے، دور رسالت، دور صحابہ اور آج بھی حرمین شریفین میں اس طرح اعلان نہیں ہوتا۔ میں اعلان کر کے بدعت کے گناہ عظیم میں مبتلا ہو کر جہنم کا راستہ کیوں اختیار کروں؟ الامان والحفیظ۔ یہ غلطی صرف اور صرف دین کے اصولوں کو نہ جاننے کی وجہ سے ہوئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین سے دوری کی بنیاد پر ہم ایک ایسے دین کی طرف چلے جائیں جس میں چھ کلمے یاد کرنا، تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا، نماز تراویح کا با جماعت اہتمام کرنا یا سجدہ تلاوت کا اعلان کرنا گناہ سمجھا جائے۔ اس تمام گفتگو سے واضح ہوا کہ جو نیا کام دین کے اصولوں سے نہ ٹکرائے اسے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی مذکورہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے خلاف ہے۔ اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے اور بدعت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے رسالہ بدعت کی حقیقت اور تنگ نظری کا وبال کا مطالعہ کریں، یا www.nurulquran.net سے اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ فرمائیں۔